بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 11 جولائی 2014، مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں محترم جناب رحمۃ اللہ بٹر صاحب نے خطاب جمعہ میں روزہ اور عبادت کے موضوع پر خطاب فرمایا، سماعت فرمائیے.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے نصیب میں یہ ماہ رمضان کر دیا ہے، جس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 مہینے پہلے سے دعائیں کرنی شروع کر دیتے تھے. رجب ہی میں کہ اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت بنا دے اور رمضان تک پہنچا دے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مہینہ ہمیں مل گیا. اور اس مہینے میں جب ہم اللہ تعالی کی کتاب میں جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہو گئے ہیں، تو ہمارے اندر وہ طلب بھی پیدا ہو گئی ہوگی جو اصل حاصل ہے اس رمضان کا. آج یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم نے روزے رکھ لیے ہیں، اللہ تعالی کی کبریائی کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، تو تمہارے اندر یہ طلب پیدا ہو گئی ہوگی کہ واذا سالک عبادی انی فانی قریب، کہ میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں میں کہاں ہوں، تو فرما دیجئے میں تو پاس ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں تو ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہی نہیں قبول کرتا. جب بھی مجھے پکارتا ہے، جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے. ہاں، تو اس کے لوازمات ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اسے بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے، میری دعوت پر لبیک کہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اسے یقین بھی ہو کہ میں دینے والا ہوں، ماننے والا ہوں، عطا کرنے والا ہوں. وہ معلوم ہے آپ کو کہ ہمیں ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ فعل لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر. وہ جب دینا چاہتا ہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ اسے روک سکے، کسی کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ اسے جو ہے اس کے آگے رکاوٹ بن سکے، نہیں، وہ پورا اختیار رکھتا ہے دینے کا. یہ ہے جو اصل معاملہ ہے اس روزوں کا، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، الدعاء هو العبادة، دعا ہی تو عبادت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اصل مطلوب عبادت ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دعا ہی تو عبادت ہے. کیوں؟ انسان ہمیشہ اسے ہی پکارتا ہے، اسے ہی دعا کرتا ہے جس کے بارے میں اسے یقین ہے. کہ وہ دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، وہ میرا حاجت روا ہے، میرا مشکل کشا. اور یہی عبادت کا اصل ہے، عبادت بھی اسی کا نام ہے. مجھے آپ کو معلوم ہے کہ ہم سے تقاضا بھی اللہ کا یہی کہ میرے بندے بن جاؤ. اس کا ظہور کیسا ہوگا کہ تم دعا مجھ ہی سے کرو، یہ اس کا جو ہے ثبوت ہوگا کہ واقعی میرے بندے بن گئے ہو، تمہیں یقین آ گیا ہے کہ میں ہی ہوں تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا اور میں ہی تمہیں ہوں بچانے والا. اب دورہ قرآن مجید سن رہے ہوں گے، بار بار اس میں یہ ذکر آتا ہے، ہر رسول کی یہی دعوت ہوتی تھی کہ اللہ تعبدو الا اللہ، لوگو آؤ بندگی نہ کرو مگر اللہ ہی، وہی تمہارا معبود ہے. اور یہی تقاضا ہے قرآن مجید کا پوری انسانیت سے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں آؤ بندے بن جاؤ اپنے رب کے. یہ تقاضا ہے اللہ تعالی کا، اللہ تعالی کو اپنا رب مان کر اس کے بندے بن جاؤ، اس کی بندگی اختیار کر لو. اور جان لیجئے بندگی انسان اسی کی اختیار کرتا ہے جسے رب مانتا. کیوں؟ رب ہوتا ہی وہی ہے جو پروردگار ہو اور بچانے والا ہو، جو دینے والا ہو اور بچانے والا، رب اسے ہی کہتے ہیں. اور جو قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا گیا ہے وہ ما بن دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، لوگوں اس زمین پر کوئی جاندار نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق. کیوں؟ رب ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اس لیے روزی پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. یہی تو رب کی صفت ہے، یہی تو رب کہلانے کا حقدار وہی ہے جو روزی رساں ہو، جس کا بھی وہ رب ہے اس کے لیے پرورش کا سامان مہیا کرے اور اس کے لیے حفاظت کا بندوبست کرے. مجھے فرمایا کوئی زمین پر جاندار نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق. یعلم مستقرہا ومستودعہا، اس لیے اپنی ساری مخلوق کے جائے قرار کو جانتا ہے کہاں کہاں ہیں، اور اسے معلوم ہے کتنی دیر رہنا ہے. کیوں؟ اس کی ذمہ داری ہے اتنی دیر کے لیے، اس کے لیے روزی کے وسائل مہیا کرنا اس کی ذمہ داری. اس لیے اپنی ساری مخلوق کے جائے قرار کو جانتا ہے، وہیں بندوبست کرنا اس کی ذمہ داری. یہی حقیقت ہے جو قرآن مجید ہمیں بھی باور کرواتا ہے، یقین دلاتا ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، انسانوں کبھی اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل نہ کرنا، یہ کھائیں گے کہاں سے. روزی کے تنگی کے ڈر سے نہ قتل کرنا. کیوں؟ نحنو نرزقہم و ایاکم، ہم ہیں رزق مہیا کرنے والے انہیں بھی اور تمہیں. تم جب آئے تھے تو کون سا جو ہے اپنے لیے ضمانت لے کر آئے تھے کہ میں چلتا ہوں میرے لیے موجود ہے؟ تم بھی آئے تھے ناتوانی کی حالت میں آئے تھے، تو اس نے تمہارے لیے بھی بندوبست کیا ہے اور اگلوں کے لیے بھی وہی بندوبست کرنے والا. اور جان لیجیے اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں اگر ہم اپنی مخلوق کے اندازے سے زیادہ نازل کر دیں تو یہ تو سارے کے سارے باغی ہو جائیں، اسی کے متوالے بن جائیں. نہیں، ہم اتنا ہی رزق نازل کرتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے ہماری مخلوق کے، اور اتنا ہم بندوبست لازمن کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتے معین کیے ہوئے ہیں آپ کی حفاظت پر، جب تک کہ وہ موت کا موقع نہیں آتا، آپ کی اجل ختم نہیں ہوتی، آپ کی حفاظت کر رہے ہیں اور آپ کے بچا کا بندوبست کیا ہوا. اور یہی یقین ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے دلانا چاہتا ہے کہ تمہیں یقین آ جائے روزی رسا میں ہوں، محافظ میں. کیوں؟ انسان ہمیشہ اسے ہی پکارتا ہے جسے اس حیثیت میں مانتا ہے، جس پر اسے یقین، اسی کے در پہ جاتا ہے، اسی سے دعا کرتا ہے. اس لیے فرمایا الدعاء هو العبادة، دعا ہی تو عبادت. اور قرآن مجید نے کتنا یقین دلایا ہے، دیکھو تمہارا پروردگار اللہ ہے. کیوں جی؟ پہلے انسان سے لے کر آج تک روزی کہاں سے مل رہی ہے؟ کہاں سے کھا رہے ہیں سارے انسان بھائی؟ اس زمین سے یا کہیں اور سے؟ تو پروردگار تو وہ ہے نا جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچایا. اس لیے یہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارا رب وہ ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے یہ زمین تمہارے لیے بچائی ہے اور اسی سے تمہارے لیے روزی کا بندوبست کیا ہے. جب ایک دو تھے وہ بھی اس سے کھاتے تھے، اب کروڑوں میں ہیں، اربوں میں ہیں، تو اسی سے کھا رہے ہیں. اور اس کے اندر اس نے صلاحیت رکھی ہوئی ہے، جتنی بھی آبادی بڑھاتا ہے اتنی اس کے اندر ذخائر بھی پیدا کر دیتا ہے، اس کے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے. والسماء بنان، اور اس بلندی کو تمہارے لیے چھت بنایا، تمہاری حفاظت کا بندوبست کیا ہوا ہے. اور آج ہمیں معلوم ہے، یہ تو اس حقیقت تک تو ہماری سائنس بھی پہنچ گئی ہے، اس زمین پر جو فضائی کرہ ہے اس زمین کا، یہ چھت کا کام دے رہا ہے، حفاظت کا بندوبست ہے، اللہ تعالی نے کیا ہو. آپ کو معلوم ہے کبھی کبھی خبریں آ جاتی ہیں، وہ جو دوربینیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کبھی کبھی ڈرا دیتے ہیں کہ نہیں، کچھ سال پہلے ہوا، کس طرح ڈرایا تھا، اتنا بڑا سحاب ثاقب آ رہا ہے اور اتنی رفتار سے آ رہا ہے، تیزی سے اگر ٹکرا گیا تو زمین جو ہے تباہ ہو گئی. لیکن ٹکرایا نہیں، یوں ہی فضائی کرے میں وہ شام داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، وہ کبھی پورا نہیں گرتا کہ تباہی کا ذریعہ بنے. کیوں؟ اللہ نے اسے چھت بنایا ہوا ہے، تمہاری حفاظت کا بندوبست کیا ہوا ہے. پھر مالک تو وہ ہے، رب تو وہ ہے جس نے یہ زمین بنائی ہے تمہاری روزی کے لیے، اور اس فضائی کرے کو، اس آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہوا ہے تمہاری حفاظت کے لیے. وانزل من السماء ماء، اور وہ ہے جو تمہارے لیے اس بلندی سے بارش برساتا ہے. فخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس کے ذریعے اس نے تمہیں اس زمین سے روزی کا بندوبست کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ جتنا پانی استعمال کرتے ہیں سارے کا سارا بارش کا پانی. یہ نہروں میں تو آ رہا ہے، اسی سے آپ اریگیشن کر رہے ہیں نا ساری. یہ زمین کے نیچے بھی پانی اسی بارش کا ہے، اچھی طرح جان لیجیے. کیوں؟ ہمارا تجربہ ہے، کبھی دو چار سال بارش نہ ہو تو یہ کنویں سوکھ جاتے ہیں، پانی نیچے چلا جاتا ہے، موٹریں کام نہیں کرنی. یہ تو تجربات میں چیزیں آنے والی ہیں. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ یقین دلا رہا ہے، تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے زمین تمہارے لیے بچائی ہے، جس نے یہ تمہارے لیے فضائی کرہ بنایا ہے، آسمان، یہ بلندی حفاظت کے لیے، اور اسی سے تمہارے لیے بارش برساتا ہے جس سے تمہارے لیے روزی کا بندوبست کیا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، آؤ اس مالک کا کسی کو ہمسر نہ بناؤ، اس کے مد مقابل نہ لاؤ، اس جیسا نہ سمجھو. وانتم تعلمون، اور اس حقیقت کو تم جانتے ہو، یہ زمین اسی نے پیدا کی ہے، آسمان وہی پیدا کرنے والا ہے، بارش وہی برسانے والا. یہ ہے حقیقت جو قرآن مجید ذہن نشین کروانا چاہتا ہے، تمہیں یقین آ جائے پروردگار وہ. کیوں؟ پھر اسی سے دعا کرو گے، اسی کو پکارو گے، خوف میں بھی اور تمع میں بھی، ڈر میں بھی اور لالچ میں بھی اسی سے دعا کرو گے. کیونکہ انسان اسی سے دعا کرتا ہے جس کے بارے میں اسے یقین ہو، یہ میرا حاجت روا ہے اور میرا مشکل کشا. اور عبادت بھی اسی کی کرتا ہے، بندگی بھی اسی کی کرتا ہے، اور یہ بندگی حق بنتا ہے اس کا کہ اس کی بندگی کی جائے۔ یہ ہے جو قرآن مجید نے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جو بھی کسی چیز کا مالک ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کے لیے روزی کا بندوبست بھی کرنا، اس کی حفاظت کا بندوبست بھی کرنا، اور اس کے عوض میں اس کا حق بنتا ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے، اسی کی فرما برداری کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ سورہ یاسین میں ہے، اولم یروا، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں؟ میں یہاں یاد تو آیا کرتا ہوں کہ ہم نے یہ قرآن مجید کوئی غور کے لیے رکھا ہوا ہے یا سوچنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ بھائی کیوں بھائی، کاہے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ ثواب لئی، بغیر سوچے سمجھے پڑھو تو ثواب لئی جاؤ تو پنڈا بنی جاؤ، اللہ اللہ کے خیر صلاح۔ قرآن مجید کہتا ہے نہ کدی سوچیا نہیں، میرے تے تدبر نہیں کیتا، میرے تے غور و فکر نہیں کیتا، انہوں نے کدی سوچیا نہیں، تو اسی تے سوچنے لی رکھیا ہی نہیں نا، اساں تے رکھیا ثواب لے، بغیر سوچے سمجھے پڑھ سے۔ لیکن اچھی طرح کان کھول کر سن لیجئے، اس کتاب میں کہیں ایک بار بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ ثواب کے لیے آئی، ایک بار بھی نہیں لکھا ہوا، نہیں، اس کے تو ایک ایک صفحے پہ لکھا ہوا ہے یہ زندوں کو ہدایت دینے آئی، یہ رہنمائی دینے آئی ہے تمہیں اپنی زندگی کیسے گزار کر کامیابی حاصل کرنی ہے، تمہیں اپنی دنیا کیسے سنوارنی ہے، اپنی آخرت کیسے سنوارنی ہے، یہ تو یہ اس لیے ہے۔ اور جان لیجئے ہماری دعاؤں کی یہ اللہ تعالی کے ہاں قبولیت ہے کہ اس نے ہمیں یہ کتاب دی ہے، ہماری دعا پر دی ہے، اور دعا بھی خود ہی سکھائی ہے۔ گمبھی فضلہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں ہم اللہ تعالی سے، کوئی ہر رکعت میں پڑھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں؟ ہاں، جسے ترجمہ آتا ہوتا اسے تو پتا ہوگا کہ دعا کرتے ہیں، جسے او دا بھی ترجمہ نہیں آؤں گا تو انہوں کی پتا دعا کرتا کہ میں کی کرتا ہوں، وہ تو رکعتاں پوریاں کرتا ہے، ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ اے اللہ ہماری رہنمائی فرما، ہمیں ہدایت دے سیدھے راہ کی، وہ راہ کے ان لوگوں کا راہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور وہ کون سے؟ اللہ کے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، دعا کرتے ہیں اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی دعا کا نتیجہ تو ہے کہ میں نے تمہیں یہ قرآن دے دیا ہے، تمہیں ہدایت چاہیے، تم مجھ سے ہدایت مانگ رہے ہو، رہنمائی مانگ رہے ہو، تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ لو کتاب، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے حق وہی، کوئی شک نہیں ہے، کہے کے لیے ہے، جس کے دل میں طلب پیدا ہو جائے ہدایت کی، یہ اسے ہدایت دینے آئی ہے، یہ ہدایت لے کر آئی، یہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا کیا، تو وہ تو بھائی پڑھیں گے سمجھ کر تو ہدایت ملے گی، یا پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کم از کم سننے کی کوشش کریں گے تو پھر ملے، جو دو ہی ذریعے ہیں کسی چیز سے استفادے سے، یا خود پڑھے یا حاضر ہو کر سنے۔ قرآن مجید نے خود کہا نا، یہ تذکیر ہے، یہ یاد دہانی ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کانا لہو قلبن، جس کا دل زندہ ہو، اس کے صلاحیت ہو اس سے استفادے کی، او الکا سما وہوا شہید، یا کم از کم کان دھرے اور ہوش میں بیٹھا ہے، ہوش سے ساتھ بیٹھے اور کان دھرے، تو یہ بھی ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ، تو یہ بھائی ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، یہ ثواب کے لیے نہیں نازل کیا۔ ہاں ثواب ملتا ہے، ثواب نہیں ہے کہ نہیں ملتا، لیکن اس کا مقصد نزول ثواب نہیں ہے، اس کا مقصد نزول ہدایت ہے اور رہنمائی، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اتنا عزت والا ہے، اتنی جو ہے برکت والا ہے، جس کے پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے۔ یہ تو اس کی اضافی نیکی ہے، اس کی برکت ہے، اس کی غرض و غایت نہیں ہے، اس کا مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد ہدایت ہے اور رہنمائی. جان لیجئے جو بھی پڑھا لکھا ہے کوئی، جس نے بھی آٹھ دس جماعتیں پڑھی ہوئی، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کیوں کیوں بھائی، آٹھ دس جماعتیں پڑھنے کے لیے اور دنیا کے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی زبان پڑھنی پڑتی ہے ہمیں آج کل؟ اور وہ زبان ہماری نہیں ہے. اس سے بھی سمجھ کر پڑھنے کا یہی اعتراض ہے نا کہ یہ عربی میں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، یہی رکاوٹ ہے نا. تو انگریزی کے دی زبان ہے وہ ساڈی ہے، انہوں پڑھ دیا کہ نہیں؟ تو جس نے وہ پڑھ لی ہے روٹی ٹکڑے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پوچھے گا میری کتاب کے لیے ٹائم نہیں ملا تھا؟ جس پہ پوری زندگی کی کامیابی کا انحصار تھا، اور وہ تو تم نے روٹی کے لیے پڑھی ہے، روٹی دینا تو میرا فریضہ ہے، وہ تو میری ذمہ داری ہے کہ رازق میں ہوں اور جتنی مخلوق پیدا کی ہے ان کے لیے رزق کا مسائل میں مہیا کرتا ہوں. تم نے میری ذمہ داری لینے کی کوشش کی اور جو اپنی ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں. تمہاری ذمہ داری سے اس ہدایت کو اختیار کرتے، اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارتے، تو تمہارے اندر کبھی یہ ظلم نہ آتا کہ کچھ جو ہیں جن کے کتوں کو بھی جو ہے گوشت نصیب ہو، اور کچھ وہ ہیں جنہیں پھاکے کاٹنے پڑے. یہ اس لیے ہے کہ اس ہدایت کو تم نے فالو نہیں کیا اور وہ نظام قائم کیا ہے جو ظلم پر مبنی، اس کی وجہ سے تمہارے اندر یہ سارا تفاوت ہے اور پھر سارا جو ہے یہ قائم ہوا ہے. کیوں؟ اللہ اپنی اس ربوبیت کا نظام اسلامی ریاست کے ذمے لگاتا ہے کہ میری پیدا ہوئی روزی تمہیں پہنچانی ہے پوری مخلوق تک، ذمہ دار اسلامی ریاست ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے اس کی ذمہ داری ہے جو بھی اس کی ریاست میں ہے، کوئی بھوکا نہیں رہے، کوئی ننگا نہیں رہے، کوئی مکان کے بغیر نہیں رہے، کوئی تعلیم کے بغیر نہیں رہے، کوئی علاج کے بغیر نہیں رہے، جو اس کی ذمہ داری. اور اللہ اس کے ذریعے سے اپنی پوری جو ہے وہ روزی کا بندوبست کرتا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں تک جو ہے رزق پہنچاتا ہے. وہ تو ہم نے کر نہیں رکھا، اس وجہ سے یہ سارے ہمارے سامنے جو ہے چیزیں، ہم نے وہ ظلم کا نظام قائم کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جتنی مخلوق پیدا کرتا ہے اتنے وسائل بھی لازمند پیدا کرتا ہے اس نے کی ہے. تو فرمایا اولم یرو، انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں. انا خلقنا لہم انعاما فہم لہا، انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون. ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں اور ان کو ان کا مالک بنا دیا. کیوں بھائی؟ جس کے گھر میں کوئی بکری ہو، بھینس ہو، گائے ہو، کوئی گھوڑا ہو، گدا ہو، کوئی مرغی ہو، پوچھئے کس کی ہے، فوری دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں مالک ہونے کا؟ ہماری ہے جی، میری ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں، ہم نے پیدا کر کے ان کو مالک بنا دیا ہے، ان کی ملکیت میں دے دی. اب جو مالک ہونے کا دعوے دار ہے، کیوں بھائی، اس کی ذمہ داری ہے اس کی غذا کا بندوبست کرنا، اس کے چارے کا بندوبست کرنا کہ نہیں؟ اور وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ نہیں؟ اسے فکر لگی ہوتی ہے. جو مالک ہونے کے دعوی دار ہے کہ اس کے لیے چارہ میں نے مہیا کرنا ہے، اس کے لیے دانا میں نے مہیا کرنا ہے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. کیوں؟ مالک ہونے کا دعوے دار. اور جو بھی کسی چیز کا مالک ہے، اس کی ذمہ داری ہے، جس کا مالک ہے اس کے لیے پرورش کا سامان مہیا کرے، اس کا بندوبست کرے، اس کے پالنے کا بندوبست کرے. اس لیے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا اور کرتا ہے، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے. اس کی حفاظت کا بھی انہیں فکر ہوتا ہے کہ نہیں بھائی، اسے گرمی نہ لگ جائے، اسے ٹھنڈ نہ لگ جائے، اسے چور نہ لے جائے، کرتا بندوبست کے نہیں حفاظت کا؟ اور اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے یا نہیں؟ نہیں، ذمہ داری سمجھتا ہے. کیوں؟ مالک ہونے کا دعوے دار ہے، اور یہی اصل حقیقت ہے، جو بھی کسی چیز کا مالک ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کے لیے پرورش کا بندوبست بھی کرے، اس کی حفاظت کا بندوبست. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، انسانوں میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ بھی زمین پر نظر آ رہا ہے، یہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے برتنے کے لیے، تمہارے استعمال کے لیے. اور رات کو اب شاید آپ نے پڑھ لیا ہے وہ بھی سورہ ابراہیم، اس میں پڑھا ہوگا ہم نے تو ہر وہ چیز تمہارے لیے مہیا کیا ہے جو تمہاری ضرورت تھی، ما سال تو منہ ہو جس کو بھی تمہاری ضرورت تھی ہم نے وہ ہر چیز تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے تمہارے لیے مہیا کی. یہ ہے وہ جس نے بندوبست کیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے دیکھاؤ اسے پہنو اسے برتو، میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، اپنے لیے نہیں پیدا کیا، تمہارے استعمال کے لیے پیدا. لیکن میری بندگی میں رہ کر کھاؤ، میری اطاعت میں رہ کر کھاؤ، میری فرما برداری میں رہ کر کھاؤ. مطلب کیا ہے؟ اپنا کھاؤ دوسرے کا نہ کھاؤ. جو تیادہ بانڈا وہ لو، دوسروں کا نہ کھاؤ. کیوں؟ وہ بھی میری مخلوق ہے جس کا تم حق کھاتے ہو، تو اگر اس کا حق کھاؤ گے تو گویا میرے تم حکم کی نافرمانی کر رہے ہو، میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. کیوں؟ یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے اور میرے کنبے پر ظلم کرتے ہو تو گویا میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، ظلم کر. یہ ہے اس کا مطالبہ بھائی. کیوں بھائی؟ وہ کسان جو ہے یا جس کے گھر میں کوئی گھوڑا ہے، گدا ہے، بکری ہے، اسے کھلاتا پلاتا بھی ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، کوئی اپنا بھی حق اس پہ رکھتا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ اس سے بھی کوئی مطالبہ رکھتا ہے کہ نہیں؟ میں نہ آندہ کھائیا تے ڈکاریا نہیں، اس سے حق رکھتا ہے. جس کام کے لیے میں پال رہا ہوں، جس کے لیے میں کھلا رہا ہوں، جس کے لیے اس کی سیوا کر رہا ہوں، وہ کام میری مرضی کے مطابق کرے، میری اطاعت میں رہ کر کرے، میرے حکم کے تحت. یہ جو اپنا حق رکھتا ہے اس پہ، اور یہی حق وہ اللہ ہم سے مانگتا. وہ کہتا تمہارے لیے پیدا کیا، کھاؤ انڈاؤ، لیکن میری اطاعت میں رہ کر کھاؤ، میری فرما برداری میں رہ کر کھاؤ، میری حدود کے اندر رہ کر کھاؤ. بس یہ مطالبہ ہے اس کا، اور یہی مطالبہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں. میرے بندے بن جاؤ، میری اطاعت اختیار کر لو، میری حدود کے اندر رہ کر سارے تصرف کرو، جو بھی کرو، بس یہ اس کا مطالبہ. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. نہ ایک دفعہ پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے، اَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وہ بندگی اسی کی کریں، کہا اسی کا مانیں، فرما برداری اسی کی کریں، اور اس میں کسی کو شریک نہ کریں. یہ فرما برداری میں اور اطاعت میں شرک کیا ہوگا؟ کچھ حکم اس کے مان رہا ہے، کچھ کسی اور کے، کہیں اس کی فرما برداری کر رہا ہے اور کسی کسی اور کی، یہ اس کی بندگی میں شرک ہو جائے گا. نہیں، یہ نہیں کرے، اسی کا سموچا ہو جائے، اسی کی فرما برداری اختیار کرے، اسی کی اطاعت اختیار کر لے، اور اسی کی بندگی پر رہ کر زندگی گزارے، اس کی فرما برداری اختیار کر لے. یہ ہے کہ اس میں شرک نہ کرے، میں دوئی نہ پیدا کرے. یہ نہ ہو کہ کچھ اس کے حکم مان رہا ہے، کچھ کسی اور کے مان رہا ہے، تو یہ تو اس کی بندگی میں شرک ہو گیا. کسی اور کو بھی تو ہم نے وہی حیثیت دے دیا جو اسے دی ہو، یا کچھ معاملات میں جو ہے اس کا حکم آ رہے ہو، کہ اس میں کسی کا اور کا مان رہے ہو. یہی ہے جو قرآن مجید کہتا ہے نا، ارائیتا من اتخذ الہا ہو ہوا ہو. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کا آپ نے حال دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اس کی بندگی کر رہا ہے. کیوں؟ اس کا نفس جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، دیکھتا ہی نہیں اللہ کہ فرما برداری میں ہے کہ نافرمانی میں ہے، اس نے حلال رکھا ہے کہ حرام رکھا ہے، اس نفس کی چاہت کو پورا کرتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، تو وہ اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، اپنے نفس کی بندگی کر رہا ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہے، اس کا کہا مان رہا ہے، اس کی فرما برداری کر رہا ہے، تو یہ تو اللہ کے ساتھ اس نے بندگی میں شریک ٹھہرا دیا ہے، شرک کر لیا ہے. نہیں، اللہ کا تقاضا یہ ہے اَن یَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وہ بندگی اسی کی کریں، اس میں کسی کو شریک نہ کریں، یہ نہ ہو کہ اسے تقسیم کرتے ہیں. اگر یہ وہ کر لیں تو پھر ان کا حق اللہ پر ہے، اللہ یعذبہم، اللہ انہیں عذاب نہیں دے، اللہ انہیں سزا نہیں دے، اللہ انہیں پکڑے نہیں، اللہ انہیں معاف فرما دے گا، اللہ انہیں بخش دے. تو یہ ہے تقاضا بھائی، اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ادھر کی طرف مائل ہوئے ہیں، کاش ہم سموچے اس کے بن جائیں، روزہ بھی اسی کے لیے ہو جائے اور رات کو قیام بھی اسی کے لیے ہو جائے. روزہ تبھی اسی کے لیے ہوگا نا جب روزہ رکھ کر کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ کا کاروبار نہیں کریں گے، کوئی فراڈ نہیں کریں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے اور اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کریں گے. یہ دونوں ہی تو پہلو ہیں سارے زیادتی کے. اور جان لیجئے، جو کوئی بھی یہ زیادتی کرتا ہے جانتے بوجھتے کرتا ہے، لاعلمی میں نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اندر پیمانہ لگایا ہوا ہے ہر شخص کے. جب بھی وہ اپنے حق سے بڑھ کر لیتا ہے، اس کا اندر والا اسے اسی وقت آگاہ کر دیتا ہے، یہ تمہارا نہیں بنتا، دوسروں کا کھا رہے ہو. لاعلمی میں نہیں کھاتا، نہیں اسے اگنور کر کے کھاتا ہے. اور جب اپنے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، اپنی ڈیوٹی نہیں دیتا جو اجتماعیت میں اس نے منصب لیا ہوا ہے، اس کے فرائض ادا نہیں کرتا، تو اندر والا اسی وقت آگاہ کر دیتا ہے، تم فریضہ نہیں ادا کر رہے، معاوضہ پورا لے رہے ہو، تم کوتاہی کر رہے ہو. جان بوجھتے اس میں کوتاہی کرتا ہے، جانتے بوجھتے کرتا ہے، لاعلمی میں نہیں کرتا. کیونکہ یہ جانتے بوجھتے کر رہا ہے، فرائض میں بھی کوتاہی اور جانتے بوجھتے اپنے حق سے زیادہ لے رہا ہے، اس لیے اس کا محاسبہ ہو کر رہے گا، اس کی جواب دہی کرنی پڑے. اچھی طرح جان لیجیے، کیوں؟ جان بوجھ کر کر رہا ہے، لاعلمی میں نہیں کر رہا، اسے پتا ہے میرا نہیں بندہ میں لے رہا ہوں، اسے پتا ہے کہ مجھ پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے تو میں نہیں ادا کر رہا. یہی تو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، لا ایمان لمن لا امانت له، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں ہے، اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہا، اپنے فرائض نہیں ادا کر رہا. جو بھی اسے منصب ملا ہوا ہے، اس کے فرائض ادا نہیں کر رہا، تو اس کا ایمان کا حق ہے، وہ تو بددیانتی کر رہا ہے، جس میں امانت ہی نہیں ہے، اس کے پاس امانت ہے، وہ اس کے فرائض نہیں ادا کر رہا، ڈیوٹی نہیں دے رہا، کوتاہی کر رہا. ولا دینا لمن لا عہد له، اور اس کا دین نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری نہیں. اور آپ کو معلوم ہے ہم نے اللہ سے عہد کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے تو تمہیں پختہ عہد میں باندھ لیا ہے. پڑھائے ہیں آپ سورہ مائدہ میں، وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد رکھا کرو جو تم پر ہوئی ہے، تمہیں اسلام جیسی دولت دیا اسے. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس کے اس پختہ عہد کو یاد رکھا کرو جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے. اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا اے اللہ تیری دعوت سنی اور میں نے قبول کر، اے اللہ تیری کتاب کا تقاضا میرے سامنے آیا، تو میں نے فوری اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول. تو اللہ کہتا ہے، یہ تو پختہ عہد کر لیا تم نے مجھ سے، کہ میری دعوت سن کر تم نے لبیک کہی ہے، تم نے مانی ہے، خود قبول کی ہے، تو اب اس اپنے عہد کو نباؤ، اپنی زبان کے قول پر پورے اترو. تم مجھے زبان دے بیٹھے ہو، مجھ سے عہد کر بیٹھے ہو، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا. تو انسان تو وہی ہوتا ہے جو اپنی زبان کا پکا ہو بھائی، اور جو زبان دے کے مکر جائے بھائی، انہوں کی کہندے نے، قول دے کے مکر جائے کہندے جھوٹ ہی ہو انسان ہے کوئی میں زبان دے کے مکر گیا کدی تے احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے بھی اساں زبان دیتی ہوئی ہے اللہ نال بھی ایک کال کیتا ہویا کدی او دا بھی احساس ہونا چاہیے کہ وہ تے بھی پورے اتریے کتے اسی انسانیت تو نہ گر جائیے کیوں جیڑا زبان تو گر جائے پھر انسان نہیں رہندا انسان تو جیڑا زبان دا پکا جیڑا اپنی زبان تے پورا اترتا اسے کر کے فرمایا ولا دین علم اللہ عہد لہو اس کا دین ہی نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے جس میں زبان دیا اس پہ پورا نہیں اتر رہا معاہدے پہ پورا نہیں اتر رہا اس کا دین کہاں ہے ہاں ایک چیز کا میں مغالطہ دور کر دوں انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے اس سے نافرمانی ہو جاتی ہے اس سے اللہ تعالی کی حدود کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے لیکن اگر اسے زیادتی ہونے کے بعد احساس ہوا ہے فوری پلٹا ہے اللہ سے معافی مانگی ہے اپنا رخ سیدھا کر لیا ہے تو یہ گناہ رہے گا شرک نہیں اور یہ گناہ اللہ معاف کرنے والا ہے استغفار سے اللہ معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے لوگو جن سے بھی کبھی زیادتی ہو جائے اپنے اوپر نافرمانی ہو جائے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے پلٹو صحیح آؤ تو صحیح لیکن اگر مستقل زندگی کا معاملہ بنایا ہوا ہے مستقل زندگی کو بانٹا ہوا ہے کہ کچھ احکام اللہ کے اور کچھ اپنے نفس کے اور مستقل اس پہ عمل پیرا تو یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے یہ نافرمانی نہیں ہے یہ پھر عبادت میں شرک ہے اور یہ اللہ کو منظور نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میری بندگی میں شریک نہ کسی کو ٹھہراؤ میرے بندے بن جاؤ تو یہ ہے اصل معاملہ کہ جس کا تقاضا ہے کیا ہو بندگی اسی کی طرح اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ شریک تب ہوگا جب مستقل زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے مستقل نافرمانی جو ہے وہ زندگی کے اندر آ جائے ہاں کبھی ہو گئی ہے جہالت سے فوری پلٹو اپنا رخ سیدھا کرو اللہ کی اطاعت اختیار کرو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا وہ گناہ رہے گا شرک نہیں بنے گا تو یہ ہے تقاضا بھی اللہ تعالیٰ کا عبدوا ربکم اپنے مالک کی بندگی کر لو جو تمہارا روزی رساں بھی ہے تمہارا محافظ بھی ہے تمہیں حفاظت دینے والا بھی ہے اور دیکھو اس کے ساتھ کسی کو ہمسر نہ کرو یعنی کسی اور کی بندگی نہ کرو کسی کو بندگی میں شریک نہ کرو کہ اس کی بندگی میں کسی اور کو شرک کرو یہ اسے مطلوب نہیں ہے یہ وہ نہیں چاہتا کہ میری بندگی میں کوئی شرک ہو نہیں سموچے میرے بن جاؤ میری اطاعت اختیار کرو کیونکہ رب میں ہی ہوں روزی رساں بھی میں ہوں اور محافظ بھی میں یہ ہے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے انسانوں بندگی کر لو اپنے رب کی جو تمہارا مالک ہے اس کی پروردگار ہے اور محافظ اللہ جی خلقکم اس نے تو تمہیں پیدا بھی کیا ہے والذین من قبلکم اور اسی نے پیدا کیا ان کو بھی جو پہلے ہو گزرے کیوں بھی اللہ کے ساتھ شریک کسے ٹھہرایا جاتا ہے روزی رساں کسے مانا جاتا ہے حاجت روا اور مشکل کشا کسے کرا دیا جاتا ہے اللہ کی مخلوق ہی میں سے یا کہیں اور سے آپ کو معلوم ہے عربوں نے اللہ کی بیٹیوں کو قرار دے رکھا تھا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا اور اس کے برابر کر دیا تھا یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہی بزرگوں کو اور نبیوں کو ہی اس کا مستقل جو ہے ساجی قرار دے دیا جاتا ہے تو اس کی نفی کی جا رہی ہے ان میں سے کوئی تمہارا رب نہیں ہے وہ تو میری مخلوق ہے جیسے تم مخلوق اور آؤ میری بندگی کر لو لعلکم تتقون تاکہ تم میری مار سے بچ جاؤ اور میرے عذاب سے بچ جاؤ کیوں یہ ہر مالک کا حق ہے کہ اگر اس کی کھائی ہوئی روزی جو ہے اس کی حفاظت جو ہے اسے فائدہ اٹھا کر اس کی بندگی نہ کرے تو اس کا حق ہے اسے عذاب دے اسی مثال کو لے لیجئے جو اللہ نے دی ہے گھوڑے اور گدھے کی گھوڑے اور گدھے کو جو ہے وہ دانا بھی کھلائے، اس کی مالش بھی کرے، اس کی بندوبست حفاظت بھی کرے، اور صبح کو اسے آکھے چل لے کر تانگا پائی، اور وہ آکھے میں نہیں، وہ حکم نہ مانے تو بھائی کوئی غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نہیں، اس وقت حق ملکیت جاگتا ہے، مالک جو ہے وہ ڈنڈا لے کر اس کی مرمت کرتا ہے، اسے مارتا ہے. کیوں مارتا ہے؟ کہتا ہے میرا حق ہے، میں نے کھلایا ہے، میں نے اس کی حفاظت کی ہے، میرا حق ہے، میرا کہا مانے. نہیں مانتا تو میرا حق ہے، میں اسے سزا دوں. کیوں؟ یہ میرا حق ہے، ہر مالک کا حق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اور نہ کی جائے تو سزا دینے کا اس کا حق ہے. اس لیے اس وقت اسے روکتا کوئی نہیں کہ نہ مار، بلکہ کہندے چار ہور لا ہڈ حرام ہو گیا، یہ کھا پی کر مال کا حکم نہیں مان رہا ہے، اس کی اطاعت نہیں کر رہا، کوئی نہیں روکتا اس کو. یہی حق اس مالک کا بھی ہے، وہ کہتا ہے میری بندگی کر لو لعلکم تتقون، تاکہ میری مار سے بھی بچو. تمہیں فوری غصہ آتا ہے اور فوری پکڑ لیتے ہو. ربکم الغفور ذو الرحمہ، تمہارا رب بڑی بخشش اور رحمت والا ہے، تمہیں مہلت دیتا ہے، فوری نہیں پکڑتا. کہتا ہے شاید پلٹ آئے، شاید اسے ہوش آ جائے، شاید یہ میرے در پہ آ جائے اور اپنی توبہ کر لے اور بخش لے، ورنہ لو یواخذہم بما کسبوا، اگر تمہاری نافرمانی پر پکڑنے پر آئے لعجل لہم عذاب، تو فوری عذاب آئے، یہ اس کا حق ہے. لیکن یہ اس کی مغفرت اور رحمت ہے جو ہمیں مولا دیے ہوئے، اس سے نچنت نہیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ شاید اس کا اختیار نہیں ہے اور شاید وہ اس پر جو ہے قدرت نہیں رکھتا. نہیں، وہ مولا دیتا ہے، اس کی مغفرت اور رحمت ہے جو ہمیں مولا دے رہی ہے. لیکن جب وہ وقت ختم ہو گیا، جو مولت ختم ہو گئی، تو پھر بچانے والا کوئی نہیں ملے گا. اچھی طرح جان لیجئے کیوں، وہ اس کا حق ہے، ظلم نہیں ہے. کوئی ظلم کرے تو کوئی کہتا ہے مت مارو، مت ظلم کرو، کوئی روک سکتا ہے، حق پہ کوئی نہیں روکتا. کیوں؟ اس کا حق بنتا ہے، اس پہ کون کہہ سکتا ہے؟ تو وہ اس کا حق ہوگا، اگر تم نے نہ کی تو پھر میرے اس عذاب کے حقدار بن جاؤ گے. اس سے اپنے آپ کو بچا لو اور میری فرما برداری کر لو، میری بندگی کر لو. اور یہ بندگی پوری زندگی کی ہے بھائی، صرف مسجد کی نہیں. کیوں؟ وہ رب پوری زندگی کا، اس لیے وہ پوری زندگی کی اطاعت مانگتا ہے، پوری زندگی کی فرما برداری کرتا ہے. وہ تو آتا ہے سموچے میرے بن جاؤ، پھر حق ادا ہوگا، اور پھر میری طرف سے ضمانت ہے کہ میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، میں تمہیں بخشوں گا اور تم پر رحم کروں. یہ ہے تقاضا بھائی. ان دنوں میں تو اللہ تعالیٰ کے ہم فرما بردار بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ روزے رکھ رہے ہیں، اس کی نفس اپنی خواہشات پہ قابو پایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کو مستقل ہماری پوری زندگی کا دستور بنا دے، پوری زندگی کے ہم اس کے فرما بردار بن جائیں، اور اس میں تفریق نہ کریں، اس کی بندگی کے حصے بکھرے نہ کریں، بلکہ اسی ہی کے بندے بن کر زندگی گزارتے، تاکہ کامیابی ہو اور یہاں بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے. اصل کامیابی وہ ہے جسے نصیب ہو جائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.